وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسرائیل کے دورے کی خبر سے شروع کریں گے, جس میں ہم ان کے سعودی عرب کے دورے کے اثرات دیکھیں گے. آگے چل کر ہم مردم شماری کے دوران احمدیہ برادری کے خدشات اور آخر میں سوشل میڈیا پر بلاگرز کی آزادی اظہار کے حوالے سے میڈیا کا سراپا احتجاج ہونے پر بات کریں گے. اور آج ہمارا پروگرام فیس بک پر ہے, لہٰذا آپ لوگ facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس اور سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دو مہمان ہوں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی زاہد بخاری, جو یہاں امریکہ میں ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں ڈیپیوٹی مینیجنگ ایڈیٹر عرب نیوز جو جدہ میں ہوتے ہیں, سراج وہاب. آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
امریکی صدر ٹرمپ کا تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے استقبال کیا. اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے سعودی عرب کے خطاب کی تعریف کی. صدر نے ہفتے کے روز مسلم امہ کے لیڈروں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا تھا, جس میں خاص طور سے خطے میں امن قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل امن کے قیام کے لیے صدر ٹرمپ کا ہمنوا ہے اور فلسطینیوں سمیت اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ امن کا خواہش مند ہے.
مسٹر پریزیڈنٹ, اسرائیل آلسو شیئرز دی کمٹمنٹ ٹو پیس دیٹ یو ایکسپریس یسٹرڈے. وی ہیو آلریڈی میڈ پیس ود ایجپٹ اینڈ ود جارڈن, اینڈ اسرائیلز ہینڈ از ایکسٹینڈڈ ٹو پیس ان پیس ٹو آل آور نیبرز انکلوڈنگ دی پیلسٹینینز.
جناب صدر, قیام امن کے لیے آپ نے کل جس عزم کا اظہار کیا ہے, ہم اس کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. ہم پہلے ہی مصر اور اردن کے ساتھ پرامن دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں. اسرائیل فلسطینیوں سمیت اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ امن اور دوستی چاہتا ہے. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی میں امن و استحکام لانے کے لیے یہ ایک منفرد موقع ہے.
I have just concluded a visit to Saudi Arabia, where yesterday I met with King Salman and with the leaders from across the Muslim and Arab world. In that visit, we reached historic agreements to pursue greater and greater cooperation in the fight against terrorism and its evil ideology.
میں نے ابھی سعودی عرب کا دورہ مکمل کیا ہے. میں نے وہاں شاہ سلمان اور اسلامی دنیا اور عرب ملکوں کے لیڈروں سے ملاقات کی اور علاقے میں امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا. میں نے اس دورے میں تاریخی معاہدے کیے ہیں تاکہ دہشت گردی اور بدی کے نظریات کے خلاف جنگ میں تعاون کو وسعت دی جائے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ باہمی اشتراک اور تعاون کے ساتھ ہم دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں. صدر ٹرمپ نے اشارتاً کہا کہ سن 2014 میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معطل ہونے والے امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کیا جائے گا. بعد میں صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم اور دیگر حکام سے تفصیلی مذاکرات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہودیوں کے مقدس مقام مغربی دیوار کا بھی دورہ کر رہے ہیں. منگل کو وہ فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, ہم ابتدا کرتے ہیں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری سے. بخاری صاحب, اسرائیل بھی چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ذرا سا بتائیے کہ جس طرح سعودی عرب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدے پہ دستخط کیا, $110 بلین کی اسلحہ انہیں فروخت کیا گیا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر بھی سعودی سرمایہ کاری آئے گی, اس حوالے سے بتائیے کہ ٹرمپ بنیادی طور پہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے یہ اسلحہ بیچ کر.
جی, بہت بہت شکریہ. اصل میں ٹرمپ صاحب جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو ایک تو ان کا بہت ہی پرائمری سا آبجیکٹو ہے کہ وہ زیادہ زیادہ انویسٹمنٹ ہو اور وہ کلیم کر سکیں کہ ہم میں ملک میں جابز لے کے آیا ہوں. تو یہ 110 بلین کا تو صرف اصلے کا ہے نا. اوور آل جو کل خود ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ $400 بلین کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں جو اگلے 10 سالوں میں سعودی عرب سے ان کے ساتھ جو مختلف ڈیفینس کے علاوہ بھی اور شعبوں میں ہیں. تو اس سے امریکہ میں جابز بھی ہوں گے اور جیسے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب میں بھی ظاہر ہے اس کے جاب کے مواقع ہوں گے. یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ اس طرح کی چیز ہے. لیکن اس سے بڑا جو میرا خیال ہے مقصد جو ہوا ہے وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب نے یہ ثابت کیا اپنی کنٹرڈکشن کے جو ان کی ریٹرک تھی جو ان کی تیز بیانی تھی بلکہ زہر آلود تیز زبان دانی تھی ڈیورنگ الیکشن کمپین اسلام کے بارے میں اسلام ہیٹس اس اور مسلمانوں کے بارے میں سارے مسلمانوں کو بین کر دینا چاہیے مسلم رجسٹری ہونی چاہیے اور صدر بننے کے بعد انہوں نے مسلم بین بھی جس کو نام دیا گیا 6 یا 7 ملکوں کے خلاف جو مسلمان ملک ہیں ان سے لوگوں کے آنے پہ پابندی بھی لگانی چاہیے. اس سے بالکل برعکس جیسے کہ انہوں نے چین کے ساتھ کیا جیسے کہ انہوں نے اور معاملات پہ کیا ہے بالکل دوسری زبان استعمال کی اور وہاں جا کے بلکہ جو الیکشن کمپین میں جو ریپبلکن کنونشن تھا جس میں تھنڈرس وہ نعرے لگ رہے تھے اور کلیپنگ ہو رہی تھی ریڈیکل اسلامک ٹیررزم یہ امریکہ کا مین نمبر ون اینیمی ہے اس سے بالکل 180 ڈگری پلٹ کر اب کہا کہ یہ تو ہر ان گروپ میں ہوتا ہے یہ تو ایول نیکی اور بدی کا مقابلہ ہے اور تمام فرقوں کو تمام مذاہب کو تمام سویلائزیشن کو مل کے جہاں جہاں اس طرح کے ٹرینڈز ہوں ان کو ختم کرنا چاہیے. تو یہ بھی انہوں نے ہم ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑے سفارتکار ہیں اور دوسرے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں وہ کہاں کھڑے ہیں ان کا کل کلاں پھر پلٹ کے امریکہ میں آ کے دوسرا بیان دے سکتے ہیں. تو جس طرح کے سامعین ہوں اگر اس طرح کے بیان دینے کی ٹینڈنسی بن گئی تو یہ کامیاب سفارتکاری بھی کہی جا سکتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ناقابل اعتماد قسم کے پارٹنرشپ بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے.
اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو بھی یہاں آئے تھے اور نظر آ رہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے بہت گہرے تعلقات ہوں گے. لیکن اسرائیل سے بھی کچھ اس وقت رد عمل سامنے آ رہا ہے جب $100 بلین کا اسلحہ سعودی عرب کو دیا گیا ہے. یہ بتائیے کہ اسرائیل کے اندر کیا اس وقت سوچ پائی جا رہی ہے اس حوالے سے.
اسرائیل کے اندر دیکھیں اسرائیل کے اندر یہ جو جتنی بھی ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنس میں ہیں بڑے پورے اعتماد ہیں اور ان کے ہاں انہیں معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب ان کے داماد ان کے اوور آل جو انتظامیہ ہے یہ ہر لحاظ سے اسرائیل کو سپورٹ کریں گے اور اسرائیل کو حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ پرواہ بھی نہیں ہے. اسرائیل نے خود یہاں امریکہ کے جو کانگریس مین ہیں اور سینٹ ہیں اس پہ اتنا اثر و رسوخ بڑھا لیا ہوا ہے ایک اسٹریٹجی کے تحت اپنی سروائیول کی وجہ سے اپنے سروائیول کے تحفظ کے لیے کہ پریزیڈنٹ چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا اور یہاں تو پریزیڈنٹ کی حمایت میں ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا اور اگر آپ کو بڑی پرانی تھوڑی سی بات لگتی ہے کہ ریگن کے زمانے میں جب ایوکس طیارے دیے گئے تھے سعودی عرب کو اس وقت بھی اسرائیلی لابی نے بہت خرچ کیا تھا. ایران کے معاہدے میں جو اوباما نے کیا ہے اے پیک نے کئی نیو یارک ٹائم کی خبر تھی 30 ملین ڈالر انہوں نے خرچ کیا اس کے خلاف لابنگ کرنے پہ لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو انہیں معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے کچھ چیزیں ہو جائیں گی لیکن اوور آل اسرائیل کی سیکورٹی کے لحاظ سے پیلسٹینین کو حقوق نہ دینے کے لحاظ سے لپ سروس کرتے رہیں اور عملاً دباتے رہیں یہاں کوئی ان کو نہیں چھیڑے گا تو وہ اسی طرح کا اظہار کر رہے ہیں.
اچھا ہم اس وقت پاکستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں مشرق وسطی میں اور الجیریا میں ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر نے جوائن کیا ہے. مہر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایران کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ سخت باتیں کی, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ مسلم دنیا میں اس کا کیا اثر ہوگا اور دیگر اسرائیل جو ہے کیا اس کے اندر کوئی اس طرح کے خدشات ہیں کہ اگر سعودی عرب کو اس حد تک نوازا گیا تو کہیں یہ ان کے لیے اسرائیل کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں پیدا کر دیتا؟
بڑی مہربانی. بنیادی طور پہ میں دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ میجر ریویژن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی فارن پالیسی میں. پچھلے 10-15 سال جو گزرے ہیں بش صاحب کے اور اوباما صاحب کے, تو وہ بے انتہا کنفیوز فارن پالیسی تھی. وہ 21st century کی بگننگ تھی, لبرلزم آئی, ڈیموکریسی آئی اور نئی قسم کی فورسز آئیں, پھر افغانستان کی جنگ ہوئی, عراق کی جنگ ہوئی اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ امریکن کیا چاہ رہے ہیں اور ہر جگہ مشکلات ہوئیں. تو یہ ٹرمپ صاحب نے جب الیکشن سے پہلے تو ڈفرینٹ تقریریں کی, لیکن اب وہ ایک کوجنٹ اور ایک کمپیکٹ اسٹریٹجی کے تحت وہ آئے ہیں, اور سب سے پہلے انہوں نے بڑی وائزلی بڑی عقل مندی کے ساتھ سعودی عربیہ کو سلیکٹ کیا ہے اور اس کو وہ بیس بنا کے ایک نئی فارن پالیسی, نئی جیو اسٹریٹجک پالیسی انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اسٹریٹجک پالیسی ہے کہ ایک سنی الائنس کو کی داغ بیل رکھی جائے, جس میں 55 کے قریب ملک جو ہیں وہ تو اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں, اور یہ ایک الائنس بن جائے گا جس سے یونائٹڈ اسٹیٹس کو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک مدد حاصل رہے گی. دوسرا, امریکہ کے لیے بہت اچھی اکنامک اپرچونیٹیز بھی ہوں گی, کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس میں پیٹرو ڈالر ہے, جس میں نیچرل ریسورسز ہیں, جس میں اب ایک اچھی خاصی مڈل کلاس پیدا ہو گئی ہے, اور جس کے بارڈر تو چھوٹے ہیں, ملک تو چھوٹے ہیں, لیکن وسائل بہت ہیں, اور اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے, خاص طور پہ ایجپٹ اور وغیرہ میں میڈیٹرین کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک کنسیڈریشن بھی ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو چائنا اور رشیا ہے وہ اس سینٹرل ایشیا سے نکل کے اب مڈل ایسٹ کی طرف موو ہو رہا ہے. یہ جو سی پیک کا جھگڑا ہے یا دوسرے سلک روڈ ہیں, اب وہ جہاز اور ٹرین جو ہے نا وہ لے جانا چاہ رہے ہیں یورپ تک, تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے گی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ الٹیمیٹ ان کا آبجیکٹو کیا ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سال میں ٹرمپ صاحب اسرائیل کی مدد کریں گے اور سعودی اور اسرائیل میں کوآرڈینیشن ہوگی, اور یہ لیڈ کریں گے سنی گروپ کو اور اس کے اپوزٹ یہ علاقے کھڑا کریں گے, انفارچونیٹلی ایک شیعہ فیکٹر کو. شیعہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اور جو ایران جسے سلطنت فقیہ کہتے ہیں وہ ایمرج ہو رہی ہے, اور وہ اپنے ریولوشن جو انیشیل ریولوشن تھا اب اس سے آگے ایڈوانس کر کے اب وہ ایک انٹرنیشنل موومنٹ کی صورت اختیار کر رہا ہے, اور اپنے اسٹیٹ ریسورسز اور اپنے اسپرچل ریسورسز سب وہ خرچ کر رہا ہے اس پروموشن میں کہ جو شیعیزم ہے ایز اے فلاسفی, ایز اے سیولائزیشنل رینک, اس کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ صرف ایران یا عراق یا سیریا نہیں ہے, یہ سینٹرل ایشیا کی بیلٹ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈویژن بنانا چاہ رہے ہیں, ایک سائڈ پہ سعودی عربیہ ہوگا جو سنی سائڈ کو لیڈ کرے گا, ایک سائڈ پہ ایران ہوگا جو کہ شیعہ سائڈ کو لیڈ کرے گا.
جی ہاں, اور بخاری صاحب یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے اندر ایک اعتدال پسند رہنما حسن روحانی منتخب ہوئے ہیں, لیکن اگر ایران نے محسوس کیا کہ ان کا محاصرہ کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جو پالیسیاں ہیں وہ زیادہ جارحانہ ہو سکتی ہیں؟
میرا خیال ہے اس پورے جو ابھی امبیسڈر صاحب نے جو فرمایا ہے, میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے اس پوری اسٹریٹجی کی. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان حکمران اور سنی ان کے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں وہ ایک ٹریپ میں ہیں, اور اس میں ایرانی لیڈرشپ بھی اس ٹریپ میں ہے. یہ امریکہ کے پالیسی میکرز کی کوئی نئی طرح نہیں ہے. یہ جب انقلاب ایران کا انقلاب آیا late 1970s میں, اس وقت سے کارٹر کے جب وہ وائٹ ہاؤس کے زمانے سے جو انہوں نے مسلمانوں کے لیڈرز کی اور اسکالرز کی کانفرنس کی, اس زمانے سے ان کی خواہش یہ تھی کہ جس طرح جو کولڈ وار میں انہوں نے کمیونزم کا مقابلہ اس طرح کیا کہ جو رشین اور چائنیز کمیونسٹ پارٹیز کے اختلافات کو ابھار کے ایکسپلائٹ کر کے ایک دوسرے سے لڑا کے इनका ख्याल था कि इन्होंने एक बहुत बड़ा अंसर यह था इनकी कामयाबी में और बिलाखिर कम्युनिज्म की या सोवियत यूनियन की शिकस्त में। उसी तरह बाइने ही इन पॉलिसी मेकर्स का वही है कि वही कोल्ड वॉर का जो थीसिस है उसको आलमी इस्लाम पे हम इम्पोज कर दें कि यहाँ जो शिया सुन्नी इख्तलाफ है उसको इतना बढ़ा दें कि इनके सारे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे इनके जंग में खर्च हों, इनके इंसाफ में खर्च ना हो, इनके इनके जॉब्स में, इनकी खुशहाली में, इनकी तरक्की में, इनकी ग्रोथ में खर्च ना हो, बल्कि वो इसमें खर्च हों या आपस में लड़ पड़े और उससे हम अपने मकासद पूरे कर सकते हैं। तो इस लिहाज से तो मुसलमान लीडरशिप को और सुन्नी लीडरशिप को और सऊदी अरब को खास तौर पर और उनके साथ जो गल्फ के लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क अपने यहाँ कोई इंसाफ ला नहीं पाते, अपने यहाँ कोई जस्टिस नहीं है, अपने यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, तो ये इस तरह के एक बन के उसके ईरान के खिलाफ है। और बदकिस्मती से ईरान की लीडरशिप की तरफ से भी बाज ऐसे इशारे मिलते हैं कि जो बहुत ही शिद्दत वाले हैं। अब आप देखें कितना बड़ा तजाद है कि अमरीका जो दुनिया में जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स का वो चैंपियन होता था, वो जिस रोज सऊदी अरब वहां पे बादशाहत में वहां जाके घोड़सवारी और सोड डांस हो रहे हैं और इतने मुल्कों मुसलमान मुल्कों के लीडरशिप से खिताब हो रहा है और उन्हें कोई जमहूरियत की तलकीन नहीं, कोई इंसाफ की नहीं है, कोई अपने नौजवानों की ग्रोथ के लिए, उनके जॉब्स के लिए नहीं है, तरक्की के लिए नहीं है, और उसमें सारा का सारा के जनाब आप दहशतगर्दी के उसके खिलाफ हों। और उसी दिन ईरान में जो 73% ईरानी हैं वोट देते हैं 40 मिलियन से ज्यादा और एक जमहूरी तरीके से एक ऐसे फर्द को दोबारा सदारत का मनसब देते हैं कि जो वहां के पैमाने के मुताबिक मॉडरेट गिना जाता है, तो बजाय उसको सपोर्ट करने के ये पूरा का पूरा ईरान के खिलाफ महाज है। तो इसमें मैं तो समझता हूं कि जो मुसलमान लीडरशिप में पाकिस्तान है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, इन ममालिक की लीडरशिप को कोई होश के नाखून लेने चाहिए और ये कहना चाहिए कि इख्तलाफ जो है जिसको हम पूरा मौका दे रहे हैं, इतने सौ बिलियन डॉलर दे के उसको और ज्यादा परवान चढ़ा रहे हैं, मुझे इसमें इत्तफाक पैदा करें।
जी बुखारी साहब, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जनरल राहिल शरीफ उसी मुस्लिम नेटो की सरबराही करेंगे जो कि अब कायम हुआ है, और आप जानते हैं कि ईरान ने एतराज़ भी किया है कि उनकी नुमाइंदगी उसमें नहीं है। इस ये सवाल हम मुश्ताक महर से करेंगे, लेकिन इस दौरान हमें बहुत सारे कमेंट्स फेसबुक पर आए हैं, कुछ कॉलर्स भी होल्ड पर हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसराइल के दौरे के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। इस वक्त हमारे साथ सेंटर फॉर इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाहिद बुखारी हैं जो वाशिंगटन में हैं, और उनके साथ हैं मुश्ताक महर जो कि मशरक़ वस्ती में सफ़ीर रहे हैं। इस वक्त एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Tonight I ordered great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, सिर्फ आज न्यूज पर।
जी हमारी प्रोड्यूसर ने दो कॉलर्स को होल्ड पे रखा हुआ है, उनको बारी बारी सुनते हैं। मियां वाली से मुरीद खान कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब बात कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दोस्त कल से याद कर रहा हूँ। ट्रंप साहब ने लफ्ज इस्लामिक दहशतगर्दी का इस्तेमाल करके मुसलमानों से ज्यादती की है। अरबों डॉलर का असला सऊदी अरब को दिया जा रहा है, क्या इसको दिवालिया करने का मुसीबत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खत्म कर दिए हैं। क्या ये इसराइल को तस्लीम करने का मनसूबा है, क्योंकि ये सब कुछ इसराइल के लिए हो रहा है।
अच्छा शुक्रिया। मलिक नायब खान ने कॉल किया है कोहाट से। वालेकुम सलाम।
मैं अर्ज कर रहा हूँ मेहमानों से कि ट्रंप जिस वक्त इलेक्शन का दौर था तो मुसलमानों के खिलाफ बहुत सख्त जबान इस्तेमाल कर रहा था, क्या ये अपने आवाम को धोखा दे रहा था इसी पे उसने वोट हासिल करने थे, या चीन और रूस की रसो रसूख को देख कर इसने अपना रवैया तब्दील किया? ये अर्ज करना है, मेहरबानी, शुक्रिया।
जी ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں. ایک اور کالر ہیں. جی اپنا نام بتائیں. کہاں گلفام حسین نے کال کیا ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں گلفام حسین؟
ہلو.
جی جی بات کیجیے.
ہاں میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم سب سے پہلے تو ہم ڈرم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے اسلامی سب سے بڑا ملک کا دورہ کیا اور وہ جہاں پر مسلمانوں کا مقدس مکانات ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جہاں سے دہشت گردی شروع ہے امریکہ اور سعودیہ سے شروع ہے یہ دہشت گردی, افغانستان کے معاملے سے یہاں تک اس کی اڈا تھا. اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ ایران کی گلے میں گھنٹیاں ڈال لیں تو اس کی انجام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خراب ہوتے, خاص کر عربستان کے لیے اور ہمارا ملک پاکستان کے لیے بہت خطرہ بن سکتے. خدا حافظ.
شکریہ. ایک اور کالر ہیں. جی آزاد کشمیر سے ہمیں کال کیا ہے. جی بات کیجیے.
رختاج.
اچھا جی رختاج.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. جی جی بات کیجیے رختاج.
جی جی میرا سوال ہے آپ سے کہ ٹرمپ صاحب جائے سعودی عرب کو یہ اتنے ڈالر دینے کے, اس پہ سے جمہوریت بحال نہیں کر سکتے؟
اچھا دلچسپ.
یہ شہنشاہیت جو.
اچھا جی ہمیں کالز بھی بہت ساری آ رہی ہیں لیکن ہم اپنے مہمانوں کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں. جی کوئی اور کالر تو نہیں ہے اس وقت. مہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے معلوم کیا کہ جنرل راحیل شریف اس نیٹو کے سربراہ ہوں گے جو اب تشکیل دی گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ وہ سعودی عرب کی سربراہی میں یہ مسلم نیٹو جس کو کہتے ہیں وہ قائم ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف پاکستان کو لے جا سکتا ہے؟
یہاں پہ بہت ڈسپیوٹ ہے پاکستان کے اندر. دو سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ میجر ملک ہے, نیوکلیئر ملک ہے, اور یہ بالکل ایڈجسنٹ ہے ٹو دی اسلامک ورلڈ, یہ کسی بھی اسلامک الائنس سے باہر نہیں رہ سکتا اور اس کو پاکستان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ خود بہت بڑا ملک ہے اور اس کے اپنے مسائل ہیں, تو اس کو یہ عرب ایران ڈسپیوٹ میں نہیں جانا چاہیے. میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ پاکستان کی پریزنس, انڈونیشیا کی پریزنس, ملیزیا کی پریزنس اس آرگنائزیشن میں بڑی ہیلدی ہوگی. اور یہ چونکہ میجر اسلامک کنٹریز ہیں جہاں تک پاپولیشن کا تعلق ہے, اور ان کے جو بلیفس ہیں وہ بھی بہت سافٹ بلیفس ہیں, کوئی اسٹرانگ شیعزم نہیں ہے, کوئی اسٹرانگ سنیزم نہیں ہے, تو یہ لوگ وہاں پہ ایک سوبرنگ افیکٹ لائیں گے. اور اگر راحیل شریف سے ایک اسائنمنٹ پہ گئے ہیں وہ شاید اگلے سال ریٹائر ہو جائیں گے, پھر کوئی اور جنرل جائے گا, کوئی اور جنرل جائے گا, تو یہ جو فورس بنے گی اس کا بڑی حد تک اس کو شیپ اپ کرے گا وہ سینئر ملٹری آفیسر جنہوں نے انٹرنیشنل ریسپانسبلٹیز کو دیکھا ہے, جنہوں نے افریقہ میں سرو کیا ہے, جنہوں نے لیٹن امریکہ میں سرو کیا ہے, اور وہ حد المقدور کوشش کریں گے کہ جو اس کا کور آبجیکٹو ہے کہ اگر کسی ملک میں ٹیررزم ہے اور کسی ملک کی سالمیت کو خطرہ پہنچتا ہے, ہم نے لیبیا کا کیس دیکھا ہے, ہم نے ٹیونس کا دیکھا ہے, ہم نے الجیریا میں دیکھا ہے, ہم نے عراق میں دیکھا ہے, ایسی سچویشن جہاں پہ لوکل گورنمنٹس کنٹرول نہیں کر سکتی اور انٹرنیشنل لا پرمٹ کرتا ہے فارن انٹروینشن کو, تو وہاں بجائے اس کے کہ امیرکنز آئیں, رشینز آئیں, چائنیز آئیں, جرمنز آئیں, وہاں پہ اسلامک ملکوں میں اسلامک فورسز اگر جا کے سچویشن کو سٹیبلائز کریں تو یہ وقت ہو سکتا ہے. خاص طور پہ ایسوسیشن کنٹریز کافی ساری کنیکٹڈ ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے. دوسرا جو اس کا مین آبجیکٹو ہے وہ اس حد تک بھی نہیں جائیں گے میرے خیال میں. کوئی بھی اسلامک فورس جو ہے وہ کسی سوورن کنٹری کو کراس نہیں کرے گی, لیکن وہاں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ ہوگی, وہاں پہ ٹیررزم کے خلاف جو اسپیشلائز ٹریننگ ہوگی, وہاں پہ انٹیلیجنس کا کوآرڈینیشن ہوگا, وہاں پہ سسٹمز کو انٹروڈیوس کیا جائے گا. بہت سے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں افریقہ میں جن کے وسائل اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ایک الیکٹرانک سرویلنس کر سکیں یا وہ ہیومن سرویلنس کر سکیں, یا بڑے ملک بھی ہیں جیسے افغانستان ہے, عراق ہے, جہاں پہ 20-20 سال سے یہ شورش برپا ہے, تو وہاں پہ ایک جوائنٹ قسم کی کمانڈ بھی ہو سکتی ہے. اور نیبرنگ کنٹری تو نہیں جا سکتے, لیکن دور کے ملک آ سکتے ہیں اور وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ سچویشن کو اسٹیبلائز کر کے ایک ڈیموکریٹک قسم کی گورنمنٹ اسٹیبلش کر کے پھر وہ وہاں سے واپس چلے جائیں. یہ آبجیکٹو ہوگا.
جی جی. اور ہم جو چند منٹ رہ گئے ہیں اس میں, عرب اور اسرائیلی جو فساد جو چل رہا ہے اتنے برسوں سے, اس میں ٹرمپ کیا رول ادا کر سکتے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن بہت مختصر, میاں محمد اکرم نے کال کیا ہے اٹک سے. جی جناب, بات کیجیے.
محمد اکرم اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں. پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہے, سمجھ نہیں آتی, لیکن آپ لوگوں نے جواب ضرور دینا ہے, بات کو نہ ٹال جائیں. یہ 2017 غریب سا ملک ہے, چھوٹا سا افغانستان, امریکہ نے وہاں پر قبضہ جما لیا. اگر آج سوار کے دن امریکہ نکل جائے, میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, کل منگل کو یہ سارے پاکستان دنیا میں امن ہو جائے گا.
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا, شکریہ. آپ کو سن لیا ہم نے. واک کینٹ سے ہمیں کال کیا ہے حذیفہ نے. جی, واک کینٹ کے جو کالر ہیں, ذرا مختصر بات کیجیے. اچھا, ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہم لوٹتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف, اور زاہد بخاری ہیں. بخاری صاحب, آپ بتائیے, ظاہر ہے بہت بڑا ایجنڈا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, انہوں نے اپنے سن ان لا کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اسرائیل اور عرب دنیا میں جتنے برسوں سے جنگ ہو رہی ہے, امریکہ اپنے طور پہ کیا کرے گا کہ ان دونوں ملکوں کو قریب لائے؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اس میں آپشن بہت ہی لمیٹڈ ہیں, بہت ہی محدود ہیں, اور اس معاملے میں جو ان کی طرف سے اب جو پہلی بات تو یہ کہی گئی, خود اب معلوم اس پہ کتنا قائم رہتے ہیں کہ ایک زمانے تک پچھلے امریکن ایڈمنسٹریشن نے اور اسرائیل نے دو ریاستی منصوبے کو بالکل ایک مقدس مقام دے دیا, کہ جو حاصل بھی نہیں ہو رہا تھا, لیکن وہ آہستہ آہستہ اسرائیل جو ہے وہ برک بائی برک یا انچ بائی انچ یا گز بائی گز جسے کہتے ہیں, وہ لینڈ پہ قبضہ بھی کر رہا ہے, اور وہاں پہ کوئی ایسا بالکل سرے سے امکان ہی نہیں ہے کہ وہاں کوئی فلسطینی ریاست وہ بننے دے. اب انہوں نے کہا کہ دو ریاست بھی ہو سکتا ہے, ایک ریاست بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بھی اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک ریاست ہو جائے گا تو پھر شاید اسرائیل کو ساؤتھ افریقہ کی طرح اپارٹائٹ, کہ جہاں پہ بالکل ایک ڈسکریمنیشن ہے ایک اکثریت کے خلاف یا ایک آبادی کے خلاف, وہ ثابت کیا جا سکے گا. لیکن یہ ساری مختلف فلاسفیکل ڈبیٹس ہیں. یہ بظاہر اب تک کا جو تجربہ ہے کہ امریکن صدر بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں شروع میں, اس کے بعد ٹائم ٹائم فش ہو جاتی ہے, چونکہ کانگریس پہ اس قدر قبضہ ہے اسرائیلی ہارڈ لائنر پالیسی میکرز کا کہ وہ اس کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو یہاں مجھے تو کوئی بظاہر اس طرح کا امکان کہ امریکن مداخلت سے کچھ ہو, ہاں وہاں کوئی گراؤنڈ ریالٹی میں کوئی تبدیلی ہو تو ہو, ادر یا یہ تو بہتر ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہی وہ ریاست ہو اور اس میں سب لوگوں کو برابر حقوق ہوں. لیکن فی الحال جو اسرائیل کے اس وقت جو حکومت میں لوگ ہیں, جو پارٹیز ہیں, وہ اس کے قطن بالکل کوئی ان کے پلان میں نہیں ہے, ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے کہ کسی فلسطینی ریاست کو بننے دینا ہے. انہوں نے اسرائیل کا کنٹرول رکھنا ہے, فلسطینیوں کو جتنا بھی وہ کمزور کر سکیں, تقسیم کر سکیں, وہ کرنا ہے, اور امریکہ سے مختلف لحاظ سے بڑا بہت بڑے پیمانے پہ اسلحہ اور دوسری امداد بٹورنا ہے, اور یہی چیز جاری رہے گی.
کیونکہ اسی سیگمنٹ کے لیے ہمیں دو لوگوں نے کال کیا تھا, بہت مختصر ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں. راجہ محمد سعید کلر سعیدان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
سر, راجہ محمود حسین کلر سدن سے سر بات کر رہا ہوں.
جی جی.
چلے, بہت شکریہ آپ کا, اتنا اچھا پرونا ہے, سب جتنے بھی آپ لوگ مہمان ہیں, تفریح والے, سب کو السلام علیکم.
وعلیکم. جی
سر, یہ سب کچھ ہو سکتا
اچھا افسوس کیا آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہمیں محمد نواز مری نے بھی کال کیا تھا کولو بلوچستان سے, لیکن اس وقت ہمیں اس سیگمنٹ کو ختم کرنا ہے. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے زاہد بخاری جو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے مشرق وسطی کے کئی ممالک میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے, اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں, اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سینسس اس وقت جاری ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ آدم شماری ہو رہی ہے, اور بہت زیادہ یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال جو انتخابات ہوں گے اس کے لیے لوگوں کے قوائف جمع کیے جائیں. اس سلسلے میں احمدیہ برادری نے کچھ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان کے قوائف جب ظاہر ہو جاتے ہیں تو ان کو سیکیورٹی کے خطرات درپیش ہوتے ہیں. اس پر ہم دونوں احمدیہ برادری کے نمائندے سے بات کریں گے, جبکہ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب صدر اسد اللہ بھٹو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گے. لیکن کیونکہ ہمارے نمائندے ناصر محمود نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے سب سے پہلے یہ سنتے ہیں.
پاکستان میں 19 سال کے بعد ہونے والی مردم شماری رواں ہفتے مکمل ہونے جا رہی ہے, اور اس عمل کو ملک میں آباد اقلیتوں سمیت سبھی حلقوں کی طرف سے کم و بیش احسن اقدام قرار دیا جا رہا ہے. لیکن احمدیہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جہاں مردم شماری کے عمل میں شفافیت انتہائی ضروری ہے, وہیں اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ اس برادری سے تعلق رکھنے والوں کی معلومات متعلقہ ادارے کے پاس ہی محفوظ رہے, بصورت دیگر ان کے لیے پہلے سے خطرناک ماحول مزید خراب ہو سکتا ہے. پاکستان میں احمدی آئینی طور پر غیر مسلم ہیں, اور اس برادری کے لوگ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, اور ایسا کرنے کی صورت میں ان کے لیے قانون میں قید کی سزائیں ہیں. احمدیوں کے پاکستان میں مرکزی ترجمان سلیم الدین نے پیر کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ احمدیوں نے بھی پوری طرح سے مردم شماری میں حصہ لیا ہے, اور یہ ملک کے لیے ایک اچھا قدم ہے. لیکن ان کے بقول مردم شماری میں مذہب سے متعلق معلومات ان کے لیے ایک پریشان کن صورتحال پیدا کر دیتی ہے.
لیکن جو ایشو کوئی ایسا جو سامنے نہیں آیا ابھی تک, لیکن چونکہ اس میں ڈیکلریشن ہے بہرحال ریلیجن کا, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا تو پتہ لگ جاتا ہے. لا ہے پاکستان کا جو اینٹی ایم ڈی لا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں گا تو مجھے سزا ہوگی, اور اگر نہیں کہوں گا تو ظاہر ہے کہ ایم ڈی میں لکھا جاؤں گا تو ایم ڈی کا پتہ چلے گا تو لوگ اشتعال میں تو آتے ہیں یہاں پہ.
احمدیوں کے نام دیگر مسلمانوں جیسے ہی ہوتے ہیں, اس لیے عموماً اطلاعات کے مطابق مردم شماری کا عملہ خود ہی مذہب کے خانے میں اسلام پر نشان لگا دیتا ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 5 لاکھ احمدی آباد ہیں, لیکن مردم شماری سے ان کی صحیح تعداد معلوم ہو سکے گی یا نہیں موجودہ صورتحال میں اس بارے میں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. اس برادری کے لوگ امتیازی سلوک کے شاکی رہے ہیں, اور اکثر ان افراد کو ہدف بنا کر قتل کرنے کی وارداتیں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں. سلیم الدین کا کہنا تھا کہ احمدیوں کی شناخت افشا ہونے کا سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ ہر عام انتخابات سے قبل پیش آتا ہے, جب الیکشن کمیشن کی طرف سے اس برادری کے افراد کی ووٹرز فہرستیں جاری کی جاتی ہیں.
جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن میں ہم تو کھپ گئے ہیں کافی دیر سے, یہ کہہ کے گورنمنٹ کو کہ آپ ہماری لسٹ علیحدہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہوئے شائع کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں ووٹر لسٹ, اور وہ آپ اویزاں کرتے ہیں, تو ہمیں سینسس سے زیادہ تو ہمیں اس کی دقت ہے, جس میں ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے, جس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کون بندہ ہے, کہاں رہتا ہے, اس کا وارڈ کون سا ہے, حلقہ کون سا ہے. سینسس کا تو ابھی ڈیٹا پبلک نہیں ہے, وہ تو انہوں نے لے لیا اور وہ چلے گئے.
حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ وہ ملک میں آباد تمام اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے, اور جہاں سے بھی کسی طرح کے امتیازی سلوک کی شکایت موصول ہوتی ہے اس پر کارروائی کی جاتی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, آپ نے سلیم الدین کو سنا, وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود بھی ہیں, لیکن ہم جماعت اسلامی کے مرکزی نائب صدر اسد اللہ بھٹو کی طرف آتے ہیں. اسد اللہ بھٹو صاحب, آپ ذرا بتائیے کہ احمدیوں کو کیا کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مشکل میں آ جاتے ہیں, اگر احمدیہ لکھتے ہیں تو پھر عوام کی طرف سے ان کو سیکیورٹی کے خطرات درپیش ہوتے ہیں. ایسے میں آپ کے خیال میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان کو مذہبی آزادی ہے اور تمام حقوق انسانی حاصل ہیں. دستور کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس بتائے گئے ہیں وہ ان کو حاصل ہیں. میرے خیال میں ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. وہ فوج سمیت تمام اداروں میں ملازمت کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. وہ ہتھیاروں کا لائسنس لے سکتے ہیں. ارغوا کے اندر ان کے مرکز ہیں, پاکستان کے دیگر شہروں میں ان کے مراکز ہیں. اس لیے یہ پروپیگنڈا کرنا کہ وہ مظلوم ہے اور ان کو بڑے تھریٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی تھریٹ نہیں ہے. نمبر دو, آپ نے یہ بات کی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, کیا وہ اپنے کوئی آدمی یا ہندو جو ہے یا کوئی سکھ جو ہے کہ اپنے آپ کو کرسچن لکھ سکتا ہے؟ جب ان کا مذہب الگ ہے, ان کا نبی الگ ہے, جب وہ ان کے اپنی عبادت گاہیں الگ ہیں, تو ان کو اپنا الگ سے نام رکھنا چاہیے. وہ مسلمان کیوں لکھیں اپنے آپ کو؟ کیا کوئی عیسائی جو ہے یہاں اقلیتیں ہیں عیسائیوں کی, تو کبھی آپ نے آپ کو مسلمان لکھتی ہیں؟ یہاں اقلیتیں ہیں ہندوؤں کی, وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سکھ لکھتے ہیں, یا سکھ جو ہے اپنے آپ کو ہندو لکھتے ہیں؟ ہندوستان میں جو ہے وہ سکھ ہندو لکھتے ہیں یا ہندو سکھ لکھتے ہیں؟ اپنا کہیں نہیں ہوتا ایسے.
اچھا,
اس لیے ان کا جو اپنا مذہب ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے. ہم نے تو کبھی اس میں انٹرفیئر نہیں کیا.
اچھا, آپ کی بات سن لی ہم نے, شکریہ. آپ کی بات ہم نے سن لی. سلیم الدین صاحب, اگر آپ جواباً کچھ کہنا چاہیں.
دیکھیے, یہ مذہبی بحث ہو جائے گی اور پھر اس کو دوسری طرف لے جایا جائے گا.
جی,
میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ان سے اس موقع پہ مذہبی بحث کروں. جہاں تک امتیازی سلوک کا تعلق ہے یا ڈسکریمنیشن, اور جہاں تک بنیادی انسانی حقوق کا تعلق ہے, وہ سب جانتے ہیں کس حد تک ادا ہو رہے ہیں. جب ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے اسٹیٹ لاز بنائے گی اور اس کا نام رکھے گی کہ اینٹی احمدیہ لاز, تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ڈسکریمنیشن ہے, کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. یہ سارا بالکل واضح ہے اور اس پہ بار بار بات بھی ہوتی رہی ہے, اب بھی ہو رہی ہے. اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ ان سے بحث کیسی,
جی جی,
کیا بحث کروں گا ان کو؟
جی جی, ہم مذہب کے دائرے میں نہیں جا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بالکل ایک الگ بحث ہو جائے گی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہم یہی آپ سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگلے سال الیکشن میں آپ لوگوں کے جو قوائف ہیں وہ اس سلسلے میں نوٹ کیے جائیں گے, اور شاید یہ آپ لوگوں کے لیے مشکل کر دے گا ووٹ دینا.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں پاکستانی شہری ہونا ہے, کہ ایک اگر پاکستان کا شہری ہے تو اس کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے. اس میں مذہب کی بنیاد پہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہوئے جب آپ علیحدہ سے لسٹیں کسی کمیونٹی کی بنائیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. یہاں یہی ہو رہا ہے کہ باقی سب مسلمان, عیسائی, ہندو, سکھ ایک لسٹ میں ہیں, اور صرف احمدیوں کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہوئے الگ سے ایک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو پھر پورے پاکستان میں نشر کیا جاتا ہے.
جی,
یہ مناسب نہیں ہے. ووٹ کا حق میرا حق ہے, مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا, اور وہ ووٹ کا حق پاکستانی شہری ہونے کی بنیاد پہ ہے. صرف یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ ایک کمیونٹی کو الگ کر کے ان کی ووٹر لسٹیں الگ بنائیں, ان کو ایک مین سٹریم سے آپ الگ کر دیں.
اچھا,
یہ اگر ڈسکریمنیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
آپ دونوں حضرات کو ہم نے سنا, اب عوام کو سنتے ہیں اس معاملے پر. سردار محمد اقبال کچھ کہنا چاہتے ہیں کشمیر سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
سردار محمد اقبال آزاد کشمیر سے میں بات کر رہا ہوں. ابھی
تو یہ ووٹ کا حساب کتاب یہ قادیانیوں کا مسئلہ جو چل رہا ہے, ایم ڈی یو کا مسئلہ جو چل رہا ہے, تو میں نے تو کافی دیر سے جو ہے نا یہ دوسرا کارڈ میں نے ڈالا ہے, تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو ابھی
اچھا ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, لہٰذا آپ کے کال کرنے کا شکریہ, لیکن ہم اس وقت اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. طارق چغتائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چونیا سے.
جی السلام علیکم بہن, محمد طارق چغتائی ایڈوکیٹ بول رہا ہوں جی چونیا سے. تو بات ہو رہی ہے ایم ڈی حضرات کے لیے, میرا صرف ایک ہی کوشچن ہے کہ اگر وہ اپنے دائرہ کار میں اتنے فری ہیں اتنے فیئر ہیں تو پھر اپنے آپ کو اتنا کیموفلیج چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہن آپ کو میں ایک بات بتاؤں,
میرا خیال ہے انہوں نے کافی واضح کر دیا کہ کیوں وہ اپنے آپ کو کیموفلیج کر رہے ہیں. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ایک اور کالر کو لیتے ہیں اس موضوع پر, محمد شفا چترال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ذرا مختصر بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہن جہاں تک یہ اقلیتی برادری کا تعلق ہے, ہمارے چترال میں بھی ہیں, ان کا لسٹ کو چھوڑ دیں, اس کے ڈریس بھی تبدیل ہیں, اس کے شکلیں بھی تبدیل ہیں, بالکل ان کا پورے علاقے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کالاش لوگ ہیں یار. لیکن یہاں پہ چار پانچ لاکھ آبادی میں 5,000 آبادی ہے, لیکن ان کا بہت قدر کرتے ہیں, کبھی بھی ان سے زیادہ نہیں.
شکریہ شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی. شکریہ شکریہ. اٹک سے ہمیں کال کیا ہے لیاقت نے. جی بات کیجیے اٹک سے لیاقت. کوئی نئے کالر ہیں اٹک سے لیاقت, ان کو خیر کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس وقت فیس بک پہ بھی بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں. داؤد احمد ملک, احمد شاہ, ظہور احمد, محمد مجید احمد. بنیادی طور پہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹھوس سوال ہو تو آپ لوگ کیجیے, ورنہ ہم اپنے مہمانوں کو بھی سننا چاہتے ہیں. اسد اللہ بھٹو صاحب, آپ بتائیے کہ جس طرح سے سلیم الدین نے کہا کہ الگ فہرستیں بنائی جاتی ہیں اور یہ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں 2018 میں جو انتخابات ہوں گے اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اینٹی قادیانی لاز کے نام سے پاکستان میں کوئی قانون نہیں, یہ پروپیگنڈا ہے, اور یہ جو ہے خامخا کے لیے ایک اپنا غلط بیانی ہے. نمبر دو یہ کہ دیکھیں, آپ نے کہا کہ یہ جو فہرستیں بنائی جاتی ہیں, فہرستیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اس میں ہندوؤں کو بھی, سکھوں کو, کرسچنس کو, جتنے ہیں ان کے لیے اقلیت کی سیٹیں ہیں. اس اقلیت کے سیٹوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقلیت ووٹ ان کا داخل ہو, لیکن وہ جنرل سیٹس پہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. کوئی بھی قادیانی حصہ لے سکتا ہے, کوئی عیسائی لے سکتا ہے, کوئی مسلمان لے سکتا ہے, کوئی سکھ اور کوئی بھی مذہب کا آدمی لے سکتا ہے. اس لیے پاکستان کے نظام میں دو طرح کی یہ نشستیں ہیں, ایک نشستیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ ہیں اور ایک نشستیں ہیں جو جنرل نشستیں ہیں. مذہب کے بنیاد پہ اقلیتوں کے نام پر ہے وہ, کوئی عیسائی یا کوئی اپنا سکھ یا کوئی قادیانی یا کسی اس نام سے نہیں ہے. اس لیے یہ جو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے, میرے خیال میں وہ بات اس طرح سے نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارے قادیانی بھائی ہیں, ہم تو ان کے حقوق جو ہے کون سا حق حاصل نہیں ہے, وہ ایک حق بتا دیں کہ فلاں حق ہمیں حاصل نہیں ہے. نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ہے ڈسپیوٹس ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. ابھی دو دن پہلے اسلام آباد کے قائد اعظم یونیورسٹی میں سندھی اور بلوچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی, اس میں اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب آئندہ جو ہے وہ بلوچوں کو داخلہ نہیں دیا جائے گا یا جو ہے وہ کوئی سندھیوں کو داخلہ نہیں دیا جائے گا. یہ تو دنیا کے اندر بھر میں یہ کنفلکٹس ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو جو ہے اچھالنا یہ مناسب نہیں.
اچھا سلیم الدین صاحب, ہم اس سیگمنٹ کو ریپ اپ کر رہے ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ ظاہر ہے مذہبی رواداری جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے پاکستان میں, اس سلسلے میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟
میں صرف ان کی دو باتوں پہ کمنٹ پہلے کر لوں پھر آپ سے عرض کروں گا. ایک تو مجھے پتہ نہیں یہ کیوں اتنے لاعلم ہیں کہ 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے آرڈیننس 20 لگایا تھا جس کے تحت پاکستان پینل کوڈ میں 298(b) اور (c) کی شکیں موجود ہیں. یہ بھٹو صاحب کو چاہیے کہ وہ جا کے پہلے پڑھ لیں کہ وہ کیا ہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ کسی اینٹی احمدیہ لاز نہیں ہے, اینٹی احمدیہ آرڈیننس نہیں ہے. تو برائے مہربانی آرڈیننس 20 جس کی شکیں پاکستان پینل کوڈ میں 298B اور 298C ہیں وہ جا کے کائنڈلی پڑھ لیں, پھر تاکہ ان پہ یہ صورتحال واضح ہو جائے کہ لا ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل اب کوئی الیکشن جو ہے وہ علیحدہ سے نہیں ہوتا اقلیتوں کا, اقلیتوں کا پہلے ہوتا تھا جب سیپریٹ الیکٹریٹ سسٹم تھا. 2002 میں پرویز مشرف صاحب نے جوائنٹ الیکٹریٹ سسٹم کر دیا جس میں تمام ایک ہی اس کے چھتری کے نیچے الیکشن لڑتے ہیں اور اس الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں. میں نے عرض کیا نا گٹرو صاحب نے غالباً وہ لسٹیں نہیں دیکھی, ان کی جماعت شاید وہ ضرور لڑتی ہے, سیاسی جماعت ہے وہ حصہ لیتی ہے, ان کو پتا ہوگا کہ ہونا چاہیے کہ ووٹر لسٹیں ایک لسٹ بنتی ہے جنرل لسٹ جس کے اندر ہندو سکھ عیسائی باقی ساری برادریاں مذہبی برادریاں اور مسلمان ایک لسٹ میں ہیں, جبکہ احمدیوں کے لیے باقاعدہ اوپر لکھا جاتا ہے کہ احمدیوں کے لیے فہرست بنائی جا رہی ہے, اس کو الگ کیا جاتا ہے. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں, غالباً بھٹو صاحب کے علم میں نہیں ہیں جو میں نے ان سے عرض کر دی ہیں. تیسری بات یہ کہ جہاں تک رواداری اور ڈسکریمنیشن, وہ کہتے ہیں کہ حقوق حاصل ہیں حقوق حاصل ہیں. اگر ایک کمیونٹی کو آپ نے ان کے مذہب کے ہی فیصلہ آپ نے کر دیا تو یہ کون سا ان کو حق دے دیا آپ نے؟ میرے مذہب کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے یا دوسرے کریں یہ تو دنیا کا کوئی قانون قاعدہ نہیں کہتا, اور یہ حق مارنے والی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے شہر کا فیصلہ یہ کرے کہ اس کا نام
جی
کیا
جی
ہونا.
ہاں ہم جمہوری حقوق کی بات کر رہے تھے نہ کہ مذہب کی, لیکن اس وقت ہم اس بحث کو یہیں پر روکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے احمدی جماعت کے ترجمان سلیم الدین جو لاہور میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہے جماعت اسلامی کے مرکزی نائب صدر اسد اللہ بھٹو. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں, چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں, سڑکیں ہوں, بارڈرز, کھیل کا میدان,
ایجوکیشن
یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج, جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے, جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو, تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ وی آر آلموسٹ دیئر بٹ ناٹ دیئر یٹ. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 900 افراد ہیں جن کے خلاف سائبر کرائمز کے کیسز نافذ کیے گئے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت کچھ لکھا گیا ہے جو جس پر فوج کو اعتراض ہے, اور سب سے زیادہ اس وقت اس سلسلے میں احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور ان کے سینئر رہنما افتخار چودھری اس وقت موجود ہیں. چودھری صاحب آپ بتائیے سب سے پہلے کہ پی ٹی آئی کو کس بات پر اتنا اعتراض ہے, کیونکہ اس وقت میڈیا میں بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کے لوگوں کو کارکنان کو اٹھایا گیا ہے, اس سلسلے میں کچھ بتائیے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ لیا, اور وائس آف امریکہ کا شکریہ. میں جس وقت آپ کی کال اپوائنمنٹ کے لیے آئی تو اس وقت میں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک پروٹیسٹ میں تھا جس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد تھی, اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بڑے ایکٹیوسٹ لوگ وہاں پہ موجود تھے. اصل میں اس ایشو کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, جس کا میں نے وہاں پہ ایکسپلین بھی کیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے موجودہ یہ خائف ہے سوشل میڈیا کی طاقت سے, اور چونکہ انتخابات کا سال آنے والا ہے یا ہو سکتا ہے ارلی بھی انتخابات ہو جائیں, تو یہ ڈر خوف ان کو ہے. اب انہوں نے ایک آڑ لی ہے فوج کی آڑ لے کے اپنے جو ان کے مضمون مقاصد ہیں اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے ہاتھ ڈالنا شروع کیا ہے سوشل میڈیا کے ان ایکٹیوسٹ پر جو کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. یہ
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کے دور میں بھی ایک بڑی لڑائی لڑی, اور میں بھی ان میں سے ایک تھا جو 71 دن جیل بھی جس نے گزاری. اب ہم بھی اظہار کی آزادی کے لیے اس وقت نکلے تھے, اور یہ لوگ جو ہیں وزیر داخلہ صاحب ہمارے جو چوہدری نثار علی خان ہیں, انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ جی فورس کے خلاف کچھ باتیں ہوئی ہیں تو ہم جناب اب ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کریں گے. ان لوگوں کو ہوتا کیا ہے کہ ان کو ایف آئی اے کی طرف سے کال آتی, ان کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے لیپ ٹاپ, ان کے موبائل وہ لے لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو مطلب وہاں لے جا کے عقوبت خانے ہیں نا یہ, جہاں بھی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ایف آئی اے, یہ جو پنجاب پولیس اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ان لوگوں کو اتنی ہراسمنٹ پھیلاتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پڑھے لکھے لوگ جن کی پی ایچ ڈی یا ایم فل ہے اور پی ایچ ڈی ان پروسیس ہے, ایسے لوگوں کو جن کا نام میں اویس خان کا نام لینا چاہوں گا جو راول پنڈی سے جن کا تعلق ہے, وہ بالکل مطلب اتنے پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے بھی رائے کا اظہار کیا. یہ جو فیصلے یہ پیچھے ہوئے جو ٹویٹس واپس لیا گیا ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا اور وہ بیان کیا انہوں نے. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ فوج کے جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ مامے خان بنے ہوئے ہیں. آپ پرویز رشید صاحب کی تقریریں سنیں کہ فوج کے خلاف وہ کس طرح بولتے تھے, آپ خواجہ آصف کی فلور پہ پیچھے سن لیجئے اور مشاہد اللہ کو کیوں ہٹایا گیا, یہ ساری چیزیں سامنے ہیں.
جی ہاں,
اب یہ کہتے یہ ہیں دنیا کو یہ تاثر دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور عوام آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور ہم نے فوج کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو پکڑا ہے.
اچھا,
پھر ہے ان کی اپنی نیت گندی ہے اور یہ مضموم نیت کے ساتھ جو ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کو جنہوں نے ان کا ناپکا بند کر رکھا ہے.
اچھا جی جی چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہم ایک اور بھی نقطۂ نظر اس پہ سننا چاہتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر ریاض احمد شیخ نے جوائن کیا ہے, ڈین ہے فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز کے. ڈاکٹر ریاض, ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون حریف رہے ہیں, ظاہر ہے پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل نون یہ کام کروا رہا ہے فوج کی آڑ میں, لیکن پتہ تو ہمیں چلا ہے کہ دیگر جو میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, بلاگرز ہیں, ان کو بھی اٹھایا گیا ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیے.
ہاں, میرا خیال یہ ایسا ہے کہ اٹھائے تو دونوں طرف کے لوگ ہی گئے ہیں, وہ ظاہری بات ہے صرف نون کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی کوئی کام کرے, ضرور پریشر تو ہوگا کہ ادارہ جو کہ اپنی تھریڈ کو قائم رکھتا ہے اور ادارہ ٹویٹ کرنے کے بعد وہ ٹویٹ کو پھر ابھی تک وڈرا تو اس نے کر لیا لیکن ریمو تو ابھی بھی نہیں کیا نا, تو وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر دیکھیں کہ میرا اصل مسئلہ تو وہی سے اٹھتا ہے نا کہ جی ایک جو ٹویٹ ہوئی جتنی اجرت میں ٹویٹ ہوئی وہ بھی تو اپنی جگہ پہ ایک سوال موجود ہے نا کہ کیوں اتنی اجرت میں ٹویٹ کی گئی اور پھر سارے مسائل جو کیا گیا. اور دوسرا ہے کہ سیاست کے اندر تو یہ سیاست دان تو ہمیشہ موقع محل کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس وقت ایک نون ملے اور ہم پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے کی کوشش کریں, تو وہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے کی کوشش بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے ساری ڈیبیٹ میں.
یہ بتائیے کہ ایک صحافی ہیں طہٰ صدیقی, انہوں نے بھی اس وقت کہا ہے کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر لکھنے کی وجہ سے, اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟
ہاں, سننے میں آیا ہے کہ کچھ صحافیوں کے ساتھ بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے. اصل میں دیکھیے ایک مسئلہ بہت بڑا یہ ہے, پہلے تو ہم اس کو ایز اے پرنسپل ایز اے اصول ہم کہتے ہیں کہ جی آزادی صحافت ہے یا آزادی اظہار کا حق ہے, ملک کے اندر کوئی ادارے ایسے نہیں ہیں, مثلا چاہے وہ جب کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اگر ڈیسیشن بھی آ جائے تو پھر وہ ایک پبلک پراپرٹی آپ اس پر کریٹیسائز کر سکتے ہیں. تو جب ایک ٹویٹ آ گئی یا ٹویٹ کے بعد کی کوئی ریئیکشن آیا تو الٹیمیٹلی ایک عوام کے احساسات ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے اس کو ریفلیکٹ کیا ہے, لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کریں. نمبر دوسرا ہے کہ صحافت کے اندر بھی آپ زیادہ پرانی صحافی ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ صحافی کا کام ایک نیوٹرل پوزیشن لینا ہوتا ہے, صحافی کا کام انفارمیشن پہنچانا ہوتا ہے, صحافی کا کام جو ہے کسی پارٹی کا اعلی کار بن کے اس پارٹی کے احساسات کو آگے تک پہنچانا جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو اسی قسم کے میرے خیال میں کئی ایسے انفارچونیٹلی جب سے خاص طور پہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ صحافی سمجھتے ہیں کہ جی ہم چاہے حکومت بھی بنا سکتے ہیں, حکومت بھی کرا سکتے ہیں, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے کہ جہاں صحافی شاید ایک اپنی آبجیکٹیوٹی کو کہیں مس کر دیتا ہے تو پھر اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ شامل حال رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ آزادی جو اظہار ہے اس پر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ بالکل غلط ہے. لیکن سیاسی پارٹی کو آج جو سیاسی پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں انہیں اس وقت بھی احساس کرنا چاہیے تھا کہ جب ایکچوئل ٹویٹ کسی ادارے کی طرف سے آئی تھی اور جس طرح سے چیف ایگزیکٹو کو مالائن کیا گیا تھا, تو میرا خیال ہے وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا نا, اس وقت بھی تو بولنا چاہیے تھا.
ہم پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کی طرف لوٹتے ہیں. چودھری افتخار چودھری, آپ بتائیے کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ اس وقت ٹویٹس بھی کرتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی مصروف رہتے ہیں, یہ بتائیے کوئی ایسی خاص قابل اعتراض بات جس پر انہیں پکڑا گیا؟
نہیں, کوئی خاص نہیں, الزام یہ لگایا گیا کہ آپ نے ایک بڑے ادارے کو ان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو ایک آڑ ہے, ایک ایسی دیوار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نام بھی بڑا متبرک ہے فوج کا, فوج ہماری ہے, ہم فوج کے ہیں, اور فوج پاکستان کی ٹو نیشن تھیوری کی بھی محافظ ہے, جہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ وہ بارڈروں کی بھی ہے. تو اس قسم کے الزامات یہ وہ لوگ لگا رہے ہیں, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چھج چھاننی کو مینا دے رہا ہے, یعنی جیسے کوئی چھاج جو ہے وہ چھوٹی ساری وہ چھلنی کو تانا دے رہا ہے. یہ کیا اس طرح کے بےہودہ الزام لگا کے, اصل میں ان کی خواہش پتا کیا جی, میں سچی بات ہے وائس آف امریکہ کو بڑے باوسوخ اپنے اس نظریے کے تحت سوچ کے بات کر رہا ہوں کہ یہ اندر سے یہ لوگ فوج کے دشمن ہیں, ان کو ان کے جو مقاصد ہیں, مثلا انڈیا سے دوستی ہے, جندال سے دوستی ہے, مسئلہ کشمیر کو یہ بالکل مفت میں بیچنا چاہتے ہیں, ان کے رستے میں فوج بڑی رکاوٹ ہے, اور یہ چاہتے ہی ہے کہ پاکستان کے عوام اس فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. یہ ہو نہیں سکتا, یہ کبھی ہوگا نہیں. ہمارے شام قریش صاحب,
جی جی, آپ کے آپ کے اس جملے پہ میں ذرا سا ڈاکٹر ریاض کو لانا چاہتی ہوں. ڈاکٹر ریاض, جو ہم نے سنا تھا وہ یہ کہ اگر فوج کے خلاف کچھ لکھا جائے تو پھر انہیں اٹھایا جاتا ہے. پی ٹی آئی کے رہنما کا کہنا ہے کہ ان کے لوگ کبھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں اصل میں جو اٹھانے والے ہیں وہ کون ہیں؟
دیکھیے, اس ملک میں تو فرشتے اٹھاتے ہیں, آپ کو پتا ہے. جہاں تک دوسری بات ہے, وہی میرا خیال ہے کہ شاید ایک دکھ تھا, درد تھا, ایک شاید جس قسم کا وہ ایک ہفتے کے دوران ہائپ کریٹ ہوا تھا, تو لگ ایسے رہا تھا کہ جو مثلا میں انویٹنگ جو پارٹی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ شاید ابھی بستر بوجھا گول ہونے والا ہے. تو لیکن اپنی ظاہری بات ہے, حکومت کے پاس بھی کئی تاش کے پتے ہوتے ہیں جو کھیل سکتے ہیں, جائیداروں کے پاس بھی ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں جا کے تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. تو میرے خیال ہے وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اتنی مایوسی کا باعث بنی کہ شاید سوچا گیا کہ جس طرح ہم کئی کیسز میں کورٹ کو انڈر پریشر لا کے کچھ چیزیں اپنے حق میں کرا لیتے ہیں, تو کیوں نہ اداروں کو بھی اتنا پریشان کیا جائے کہ کہیں نہ کہیں وہ سوچیں کہ جی شاید ہم نے کچھ ہی زیادہ ہی گورنمنٹ کو کنسیشن دے دی, اور ہم جو ہے وہ زیادہ تکڑا اسٹینڈ لیں کسی مسئلے پر آنے والے مسئلے پر.
جی, اور فیس بک پہ جو اس وقت کامنٹس آئے ہیں وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں راحیل شریف کے بارے میں, لہٰذا اس موڑ پہ ہم اس پروگرام کو سمیٹتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما افتخار چودھری کا اور زابس میں ڈین فیکلٹی آف ایڈوکیشن اینڈ سوشل سائنسز ڈاکٹر ریاض احمد شیخ کا. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر گل رخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.